اور اگر وہ اپنے آنے والی اولاد کی بہتری اور فلاح چاہتے ہیں تو پھر ضروری بھی ہے ان کے لیے کہ دینی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی یہ مسئلے اپنے گھر والوں تک پہنچے اور اس کے بعد بیوی کے ذریعے سے دوسرے گھر والوں تک پہنچائے جا سکتے ہیں. اسی خیال کے پیش نظر مردوں کی محفل میں اس ایسے مسئلے کا آغاز کیا گیا تو جو کالے قطن عورتوں کا مسئلہ ہے. تین ایسی چیزیں شریعت میں ہیں کہ جو کالے قطن عورتوں کے مسئلے سے متعلق سمجھی جاتی ہیں. ایک کا نام حیض، ایک کا نام نفاس اور ایک کا نام استحاضہ. حیض یہ وہ چیز ہے کہ جس کا سامنا ہر عورت کو مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ کرنا پڑتا ہے اگر وہ جسمانی اعتبار سے صحت مند ہے. نفاس وہ چیز ہے کہ جس کا سامنا عورت کو اس وقت کرنا پڑتا ہے کہ جب اس کے یہاں کوئی ولادت ہونے والی ہے. اور تیسری چیز استحاضہ آ جاتی ہے. یہ مسئلہ صرف اس وقت پیش آتا ہے کہ جب عورت میں جسمانی طور پر کوئی خرابی یا کمی واقع ہو چکی ہے. تو کیونکہ حیض کا مسئلہ سب سے زیادہ عام پیش آتا ہے اس لیے ہم ابتدا وظیفے کریں. ہماری روایت کے مطابق اور یہاں پر مسلمانوں میں اور عیسائیوں کی اور یہودیوں کی روایت میں ایک اختلاف ہے. یہود اور عیسائیوں کی روایتیں یہ بتاتی ہیں کہ انسانی زمین پر خون کا پہلا خطرہ اس وقت گرا جب آدم کے دو بیٹوں نے ایک دوسرے سے مقابلہ کیا اور ایک نے دوسرے کو قتل کیا. چنانچہ زمین پر پہلا خون کا خطرہ وہ گرا تھا کہ جو مقتول بیٹے کا تھا. لیکن مسلمانوں کی روایت جو ہم تک ائمہ کے ذریعے سے پہنچی ہے یہ بتاتی ہیں کہ خون کا پہلا خطرہ جو زمین کے اوپر گرا وہ حیض کا خون تھا کہ جو حضرت حوا کے جسم سے جاری ہوا. چنانچہ خون کا سب سے پہلا خطرہ جس کا سامنا زمین نے کیا ہے وہ حیض کا خون ہے. اور یہ حیض نسل انسانی کے بقا کے لیے انتہائی ضروری ہے. حیض وہ خون ہے کہ جو ہر بالغ عورت مہینے میں کم از کم ایک مرتبہ ضرور دیکھتی ہے. یہ خون اس کے رحم یعنی بچے دانی سے آتا ہے. اس خون کا نام خون حیض ہے. اور ایسی عورت جسے یہ خون آ رہا ہو فقہ کی کتابوں میں اسے لفظ حائض لکھا جاتا ہے. حائض یعنی وہ عورت جسے حیض کا خون آ رہا ہو. جسے مینسس بھی کہا جاتا ہے، منسلی کوٹ بھی کہا جاتا ہے، ماہواری بھی کہا جاتا ہے، مختلف الفاظ. یہ خون عام طور پر پانچ علامتوں کے ساتھ آتا ہے. جس کی پہلی علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ خون بہت زیادہ بہاؤ ہوتا. دوسری علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ خون بہت زیادہ گرم ہوتا. تیسری علامت یہ ہوتی ہے کہ یہ خون اچھل کر نکلتا ہے. چوتھی علامت یہ ہوتی ہے کہ جب خون نکلتا ہے تو عورت کو جلن محسوس ہوتی. اور پانچویں علامت یہ ہے کہ یہ خون یا تو سیاہ یعنی کالا ہوتا ہے یا سرخ ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ سرخی اور سیاہی دونوں اس کے اندر موجود ہوتی. عام طور پر حیض کے خون میں یہ پانچ باتیں پائی جاتی ہیں. یہ مسئلہ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ مسائل کے اختتام پر ایک چیز آئے گی جس کا نام ہے استحاضہ. استحاضہ کا خون بھی اسی مقام سے آتا ہے جہاں سے حیض کا خون آتا ہے. چنانچہ بعض اوقات دونوں خون آپس میں مل جاتے ہیں اور عورت کو پتہ نہیں چلتا کہ میرے جسم سے حیض کا خون نکل رہا ہے یا استحاضے کا. اور فرق یہ پڑتا ہے کہ اگر حیض کا خون ہو تو نماز کا پڑھنا حرام ہے، استحاضے کا خون ہو تو نماز کا پڑھنا واجب. چنانچہ اگر عورت جو ہے غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے تو مسئلہ بہت زیادہ نازک ہوتا ہے کہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے. چنانچہ اس لیے یہ علامتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ آئندہ گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو. حیض کا خون عام طور پر انہی پانچ علامتوں کے ساتھ نکلتا ہے. گاڑھا ہوگا، گرم ہوگا، اچھل کر نکلے گا، جلن کے ساتھ نکلے گا، یا کالا ہوگا، یا سرخ ہوگا، یا کالا، یا سیاہی، یا سرخی ملی ہوئی ہوگی. لیکن کبھی کبھار حیض کا خون ان علامتوں کے بغیر بھی آ سکتا ہے اور اس کا مسئلہ آگے چل کر آ جاتا ہے. حیض کے خون کے اندر بنیادی بات یہ ہے کہ کم از کم یہ 3 دن تک آئے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن تک آ سکتا ہے. اگر خون نکلنا شروع ہو، تمام علامتیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن 3 دن سے پہلے اس کا سلسلہ ختم ہو گیا تو وہ حیض کا خون نہیں کہلائے. چاہے صرف 1 گھنٹہ پہلے ہی اس کا سلسلہ کیوں نہ ختم ہو جائے. کہ فرض کیجیے کہ آج 5 بجے شام سے آنا شروع ہو اور 3 دن کے بعد 4 بجے شام کو سلسلہ ختم ہو گیا تو اب صرف 1 گھنٹے کا فرق ہوگا، لیکن پھر بھی یہ خون حیض نہیں کہلائے گا. اور اس کی وجہ سے عورت کے اوپر جتنی چیزیں حرام تھی وہ حرام نہیں ہوئی. تو کم از کم اسے 3 دن آنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ 10 دن. اگر 10 دن سے آگے اس کا سلسلہ نکل رہا ہے تو 10 دن تک تو حیض سمجھا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے وہ خون استحاضے کا خون سمجھا جائے گا. لیکن دس دن بھی اسے ہے سمجھا جائے گا یا نہیں سمجھا جائے گا، یہ مسئلہ بھی تفصیل کے ساتھ آ رہا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ مسلسل یہ خون آتا ہے. پہلی شرط یہ کہ کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن آتا ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ یہ خون جتنے دن بھی آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ 3 دن تک کم از کم اسے مسلسل آنا چاہیے. حیض کے خون کا مسئلہ یہ کہ عورت کے جسم سے جو خون نکلتا ہے، عام طور پر ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں 6 یا 7 دن تک عورت کے جسم سے جو خون آتا رہتا ہے. اب 6 یا 7 دن متواتر اور مسلسل نہیں آتا، بلکہ آیا پھر 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے رکا، پھر آیا، پھر رکا، پھر آیا، پھر رکا، اس طرح سے مسئلہ چلتا ہے. لیکن شروع کے 3 دن سے اسے مسلسل آنا چاہیے، اور اس کے بعد اگر یہ سلسلہ تھوڑی دیر کے لیے منقطع ہوتا ہے، پھر شروع ہو جاتا ہے، پھر منقطع ہوتا ہے، تو یہ سب کا سب ہے تو خون مانا جائے گا، جب تک یہ سلسلہ بالکل ختم نہیں ہوتا. عام طور پر ہمارے یہاں یہی ہوتا ہے کہ 6 دن خون آتا، 3 یا شروع کے 4 دن مسلسل آتا ہے، پھر 2-2 گھنٹے 3-3 گھنٹے کے بعد آتا ہے، اور 5ویں اور 6ویں دن تک بالکل ختم ہو جاتا ہے. تو یہ ضروری ہے کہ 3 دن پہلے جو ہے اس میں کم از کم اس خون کو مسلسل آنا چاہیے، اور اگر پہلے 3 دن کے اندر بھی سلسلہ اس کا بار بار شروع ہو رہا ہے اور ختم ہو رہا، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ حیض کا خون نہیں بلکہ بیماری کا خون ہے اس لہذا کا، چنانچہ اس کے جو احکامات ہیں عورت کو اس کے اوپر عمل کرنا پڑے. ایک آخری شرط یہ ہے کہ یہ خون 9 سال سے کم عمر کی لڑکی کو نہیں آ سکتا. 9 سال بھی اسلامی مہینے کے مطابق 9 سال، انگریزی 9 سال نہیں، اور ہمارے یہاں عام طور پر آتا 12 سال کے بعد ہے لڑکی کو، یہ 11 سال کے بعد، چنانچہ یہ مسئلہ بھی اتنا زیادہ اہمیت نہیں. لیکن جس طرح سے 9 سال سے کم عمر کی لڑکی کو نہیں آ سکتا، اسی طریقے سے غیر طیب اگر کوئی عورت غیر سیدانی، تو اسے 50 سال کی عمر کے بعد یہ خون نہیں آ سکتا. زیادہ سے زیادہ ایک غیر طیب عورت کو 50 سال یہ خون آ سکتا، اور پھر واضح رہے کہ 50 سال سے مراد ہمارے اسلامی 50 سال، چنانچہ تقریباً 48 یا 49 سال کے بعد. اگر انگریزی حساب سے آپ دیکھیں، عورت کو یہ خون نہیں آ سکتا. جب عورت 50 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کا نام ہوتا ہے یائسہ. یہ نام ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ آپ اگر کبھی کتاب دیکھیں تو یہ نام دیکھ کر گھبرائیے نہیں. یائسہ وہ عورت ہے کہ جس کو اب حیض کا خون کبھی نہیں آ سکتا. غیر سید عورتوں نے 50 سال کے بعد کبھی اسے خون نہیں آئے گا، اور اگر کبھی اسے خون آیا تو چاہے 5ویں کی 5ویں علامتیں اس کے اندر موجود ہوں، اسے یقین تک ہو رہا ہو کہ یہ حیض کا خون، اسے حیض کا خون نہیں مانا جائے گا بلکہ اسے بیماری کا یعنی التہابے کا خون سمجھا جائے گا. سید عورتوں نے، اگر سے سید عورتوں کا مسئلہ بتانا اتنا ضروری نہیں ہے کیونکہ یہاں پر چاہے بھی کوئی سید ہو، لیکن پھر بھی تاکہ گفتگو مکمل ہو جائے، سید عورتوں کو یہ خون 60 سال تک آ سکتا. غیر سید عورت 50 سال کے بعد اس خون کو نہیں دیکھے گی. اگر اس کے جسم سے 50 سال کے بعد بھی یہ خون آ رہا تب بھی وہ اسے حیض کا خون نہیں سمجھے. بات کو اور واضح کر دیا جائے کہ ہمارے یہاں کی اکثر عورتوں کی تاریخیں یا دن وغیرہ کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں مہینے میں 1 مرتبہ کہ وہ پہچان جاتی ہیں کہ مجھے حیض کا خون آ رہا. اگر 50 سال کے بعد اسی طریقے سے خون آیا جس طریقے سے پہلے آتا چلا آ رہا تھا، تو اس صورت میں بھی غیر سید اسے حیض کا خون نہیں سمجھے. لیکن سیدانی عورت کے لیے یہ ہے کہ اسے 60 سال تک حیض کا خون آ سکتا ہے. جب 60 سال کا عرصہ ختم ہوگا، اس کے بعد یہ خون کا سلسلہ شروع ہوگا. اور اس کی وجہ روایت میں جو بتائی گئی وہ یہ ہے کہ حیض کے خون کا تعلق عام طور پر گرمی سے ہوتا. گرم علاقوں کی رہنے والی عورت کو حیض کا خون زیادہ عرصے تک آئے گا، جلدی آنا شروع ہوگا اور زیادہ عرصے تک جاری رہے گا. اسی لیے عرب میں عام طور پر 9 سال کی لڑکی کو حیض کا خون آ جاتا ہے، 55 سال 60 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے. ذرا ٹھنڈے علاقے ہوں گے تو وہاں پر یہ خون آنا شروع ہوتا ہے 11 سال میں، اور 40 سال 45 سال 50 سال میں بند ہو جاتا ہے. اور زیادہ ٹھنڈے علاقوں میں جائیے تو 14-15 سال میں شروع ہوگا اور 40-41 سال میں ختم ہو جائے گا. تو روایت میں یہ ہے کہ وہ علاقہ جو اصلی عرب کا علاقہ ہے، یعنی حجاز کا، حجاز مقدس کی سرزمین جس میں مکہ اور مدینہ آتا، وہاں کے رہنے والوں کا خون کیونکہ انتہائی گرم ہوتا، اس لیے انہیں حیض کا خون ایک طویل عرصے تک آئے گا دوسری عورتوں کے مقابلے میں. اب کیونکہ تمام دنیا ایک دوسرے کے قریب آ گئی اور کچھ پتا نہیں کہ کون سا شخص حقیقت میں کس مقام سے ہجرت کر کے آیا تھا. اب ہمارے آقا و اجداد، ہم تو بس کے لیے ہندوستان میں رہتے تھے، پاکستان میں رہتے ہیں، ہم کو پتا ہے کہ دادا کہاں تھے، پر دادا کہاں تھے، لیکن حقیقت میں ہماری نسل کا سلسلہ کہاں سے چلا کیونکہ ہمیں یہ پتا نہیں چل سکتا، اس لیے ہم کچھ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ وہ عرب کے علاقوں سے آئے تھے یا کسی اور علاقے سے آئے تھے. لیکن سیدانی عورتیں کیسے ہی کتے ہیں کہ جس کا سلسلہ براہ راست پیغمبر سے جا کر مل گیا. چنانچہ ان کے بارے میں تو یقین ہے کہ ان کی نسل چلی ہے عرب کے اسی علاقے سے کہ انتہائی گرم علاقہ. اس اعتبار سے ان کے لیے 60 سال تک کی حد ہے. غیر سید عورتوں میں سے بھی وہ جن کے بارے میں یقین ہو جائے کہ ان کی نسل یعنی ان کے آباء اجداد اسی علاقے سے آئے تھے ان کے لیے بھی 60 سال ہی کا عرصہ. لیکن ایسا یقین پیدا ہونا کیونکہ بہت مشکل ہے اس اعتبار سے علماء نے 50 سال کی حد لگا دی. اب ایک عورت جب اسے خون آئے گا تو اس کے بعد وہ نجس ہو جائے گی اتنے عرصے تک جتنے عرصے تک اسے خون آ رہا. یہاں پر دو یا تین چھوٹے چھوٹے مسئلے بتا دیے جائیں. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عام طور پر ہمارے ماحول اور معاشرے میں مشہور ہو چکا کہ جو عورت حاملہ ہوتی اور جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے اسے حیض کا خون نہیں آ سکتا, اور اگر کبھی آ جاتا ہے تو عورتیں جو ہیں اس میں بالکل احتیاط نہیں کرتی یہ سمجھ کر کہ یہ وہ حیض کا خون نہیں. یہ عورتوں کا ایک مہم اور شک ہے اور بہت زیادہ موجود ہے. یہ خیال شریعت کے اعتبار سے بالکل غلط ہے, اور اگر عورت حاملہ ہو یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہو تب بھی اسے حیض کا خون آ سکتا ہے. اسی طرح سے عورتوں کا ایک خیال یہ ہے کہ یہی حیض کا خون ہے کہ جو بچے کی غذا بنتا ہے. چنانچہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو جب تک کہ وہ دودھ پیتا رہے گا اس وقت تک ماں کو حیض کا خون نہیں آ سکتا ہے. اس اعتبار سے کہ وہی خون بچے کی غذا بن کر دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جاتا ہے. لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ خیال بھی غلط ہے, اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی حیض کا خون آ سکتا ہے. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کبھی کسی لڑکی کو یہ پتا نہ ہو کہ میری عمر 9 سال ہوئی یا 9 سال نہیں اور اس کے جسم سے خون نکل آئے, جب تک کہ چاہے اس میں حیض کی پانچوں علامتیں موجود تب بھی وہ اس خون کو حیض کا خون نہیں سمجھے گی جب تک کہ اسے یہ یقین نہ ہو جائے کہ میری عمر کے 9 سال مکمل ہو چکے ہیں. اب یہ آتا ہے مسئلہ کہ جب عورت کو حیض کا خون آئے تو شریعت نے اب اس کے لیے کیا حکم دیا. ایسی عورت کے لیے کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں, کچھ چیزیں اس کے لیے مکروہ ہو جاتی ہیں, اور کچھ چیزیں اس کے لیے مستحب ہو جاتی ہیں. حالت حیض میں عورت کے لیے 7 چیزیں حرام, اور ان 7 چیزوں سے اسے بچنا بھی چاہیے اور گھر والوں کا فرض ہے کہ اسے بچائیں. پہلی چیز یہ ہے کہ حالت حیض میں عورت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی کہ جس کے لیے وضو یا غسل کرنا ضروری ہوتا. نماز ضروری ہے کہ انسان یا وضو سے پڑھے یا غسل. روزہ اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک کہ انسان روزے کا وقت شروع ہونے کے وقت بالکل پاک نہ ہو. خانہ کعبہ کا طواف یا مسجد کے اندر اعتکاف. ہمارے یہاں خود ہی دیکھیے کہ عورتوں کو مسجد سے کتنا بھگایا جاتا ہے اور کتنا دور کیا جاتا ہے, جبکہ شریعت نے عام نمازوں کو تو چھوڑیے عورت کے لیے یہاں تک مستحب ہے کہ وہ عام دنوں مسجد میں جا کر 3 دن 10 دن 11 دن 15 دن 3 دن جتنے دن چاہے اعتکاف کر سکے. بہرحال عورت کے لیے ہر وہ کام کرنا حرام ہے ان دنوں میں جب اس کو وضو جن کاموں کے لیے وضو اور غسل کی ضرورت پڑتی ہے, جیسے نماز, روزہ, خانہ خدا کا طواف اور اعتکاف. البتہ وہ عبادتیں کہ جس میں وضو کی ضرورت نہیں ہے ان کو عورت انجام دے سکتی ہے. چنانچہ نماز جنازہ عورت پڑھ سکتی ہے, قرآن کی تلاوت عورت کر سکتی ہے, تمام دعائیں عورت کر سکتی ہے, مسجدوں میں امام بارگاہوں میں عورت جا سکتی ہے, تازیے یا زری وغیرہ کو عورت چھو سکتی ہے. ہر وہ چیز جس کے چھونے کے لیے یا پڑھنے کے لیے یا کام کرنے کے لیے وضو ضروری ہے وہ کام عورت کے لیے اس زمانے میں حرام, اور ہر وہ کام جس کے لیے وضو یا غسل کی ضرورت نہیں عورت وہ کام اس زمانے میں انجام دے سکتی ہے. دوسری چیز جو عورت کے اوپر حرام ہے لیکن اس کے اندر مرد بھی اس کا شریک, وہ یہ ہے ایسی عورت کے ساتھ صحبت کرنا کہ جو حالت حیض کے اندر. مرد کے لیے بھی حرام ہے, عورت کے لیے بھی حرام, اور حرام ہے نہ تو پیشاب کے مقام سے اس کے ساتھ صحبت کرے نہ پیچھے سے اسے صحبت کرے. ہر صورت میں جب تک کہ عورت کے خون کا سلسلہ جاری, مرد اور عورت دونوں کے لیے صحبت کرنا یا صحبت کروانا آگے سے یا پیچھے سے ہر صورت میں حرام رہے گی. تیسری چیز جو عورت کے اوپر حرام ہے وہ یہ ہے کہ اپنے جسم کا کوئی حصہ اللہ, پیغمبر, ائمہ یا جناب سیدہ کے نام سے مت کرے. جسم کے کسی حصے کو بھی اللہ, پیغمبر یا معصومین کے نام سے اگر عورت مت کرے تو اس نے پہلے حرام کیا. چوتھی چیز جو عورت کے لیے حرام ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ کو اپنے جسم کے کسی حصے سے لگائے, چاہے ہاتھ لگائے, چاہے اسے بوسہ دے یا کوئی ایسا کام کرے کہ جس سے قرآن کے الفاظ اس کے جسم کے کسی حصے سے ٹکرا. پانچویں چیز جو عورت کے لیے حرام ہے وہ یہ ہے کہ مسجد الحرام جو مکے میں ہے اور مسجد نبوی جو مدینے میں ہے اس کے اندر جانا یا اس کے اندر ٹھہرنا. چھٹی چیز جو عورت کے لیے حرام ہے, اور اس مسئلے سے آپ خود ہی عورتوں کے ذہن اور غلط خیالات کا اندازہ لگا سکتے ہیں, عورت کے لیے مسجد عام مسجدوں میں ٹھہرنا حرام، لیکن ایک دروازے سے جا کر دوسرے دروازے سے نکل سکتی، اور یہی حکم ائمہ کے روزوں کا کہ اگر امام کا جو حقیقی روزہ نجف میں، کربلا میں، سامرہ میں، تازمین میں، جنت البقیع کے اندر یا مسجد مقدس، تمام کے تمام روزوں کے اندر عورت حالت نجاست میں جا سکتی ہے، کس طرح سے کہ ایک دروازے سے داخل ہو، چکر لگا کر دوسرے دروازے سے نکل، لیکن ٹھہرنا اس کے لیے حرام ہو. تو جب اصلی روزوں کا یہ مسئلہ ہے تو جو ہمارے یہاں شبی بنائی جاتی ہے، تازیے بنائے جاتے ہیں، امام بارگاہ کو امام سے منسوخ کیا جاتا ہے، اس کے اندر نہ جانا، اس سے پرہیز کرنا، اس سے احتیاط کرنا یہ سوائے حماقت کے اور کوئی چیز نہیں. عورت کے لیے چھٹی چیز جو حرام ہے وہ یہ ہے کہ مسجد میں کوئی چیز رکھنا، یا مسجد سے کوئی چیز اٹھانا، یا باہر سے مسجد میں کوئی چیز پھینکنی. اور ساتویں اور آخری چیز وہی کہ جو مردوں کے مسئلے میں آ چکی ہے کہ قرآن کریم کے چار ایسے سورے جس کے اندر ایک ایک آیت ایسی ہے کہ جس کو پڑھنے کے بعد انسان کے لیے سجدہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، کہ تیسویں پارے میں، چوبیسویں پارے میں، ستائیسویں پارے میں اور تیسویں پارے میں. ان چاروں آیتوں کا پڑھنا عورت کے لیے اس وقت حرام ہے کہ جب وہ حیض کی حالت میں. یہ ہے آقائے خوی کا فتویٰ کہ ان چاروں آیتوں کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے عورت کے لیے حرام. اور آقائے خمینی کے نزدیک صرف وہ آیت پڑھنا حرام نہیں ہے کہ جس کے اندر سجدہ ہے، یا صرف وہی آیت پڑھنا حرام نہیں ہے جس میں سجدہ ہے، بلکہ پورا کا پورا سورا پڑھنا آپ کے لیے حرام ہے جس میں سجدے والی آیت موجود ہے. اب مثلا آقائے خوی کے نزدیک اگر ایک عورت بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن بسم ربک الذی خلق پڑھتی تو اس نے کوئی گناہ نہیں کیا. اس سورے کے اندر آیت سجدہ ہے لیکن وہ آخری آیت ہے. لیکن آقائے خمینی کے نزدیک اگر اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے قرآن بسم ربک الذی خلق پڑھ لیا تو فعل حرام اور گناہ کبیرہ کیا. اس اعتبار سے کہ ان کے نزدیک سورے کی کوئی بھی آیت پڑھنا حرام ہے جس کے اندر سجدے والی آیت موجود ہے. چنانچہ مسئلہ پھر اس دعا کی طرف پلٹتا ہے جو مردوں کے یہاں آ چکی ہے کہ عورت کے لیے ہر دعا کا پڑھنا جائز ہے حالت نجاست میں، البتہ دعائے قمیل. اور انتہائی بدقسمتی ہے کہ ہماری شریعت میں جتنی دعائیں موجود ہیں ان میں سب سے زیادہ مستند اور سب سے زیادہ صحیح دعائے قمیل، جس سے زیادہ مستند کوئی دعا نہیں، یہاں تک کہ حدیث کے ساتھ تک اس کے برابر نہیں. اس کے باوجود اس دعا کو پڑھنے کی طرف سے انتہائی بے توجہی، لاپرواہی اور غفلت برتی جاتی. وہ لوگ اگر نہ پڑھیں کہ جن کے پاس وقت نہیں تو کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، لیکن وہ لوگ کہ جو اپنے ہر کام کا آغاز حدیث قصا سے پڑھتے ہیں، حدیث قصا کی اہمیت کو بتانا مقصد نہیں، ان کے پاس وقت ہے اس کے باوجود وہ دعائے قمیل کو نظر انداز کر کے حدیث قصا پڑھتے ہیں، جبکہ سب سے زیادہ بہتر اور مستند دعا ہماری شریعت کے اندر دعائے قمیل. چنانچہ انتہائی تاکید کہ مومن اس وقت تک مکمل مومن نہیں بنتا جب تک کہ شب جمعہ زیارت امام حسین اور دعائے قمیل کو مسلسل اپنے وظائف کے اندر شامل نہ کرے. دعائے قمیل کے اندر چوبیسویں پارے کی ایک آیت موجود ہے، اور فمن کان مومنا فمن فاسق، کیا وہ شخص کے جو مومن ہے وہ شخص کے برابر ہو سکتا ہے کہ جو فاسق ہے. دعائے قمیل کے اندر چوبیسویں پارے کی ایک آیت موجود ہے. آقائے خوی کے نزدیک عورت حالت نجاست میں اور مرد بھی حالت نجاست میں پوری دعائے قمیل پڑھ سکتا ہے، چاہے یہ آیت بھی اسے کیوں نہ پڑھنا پڑے، کیونکہ یہ آیت سجدے والے سورے کی آیت تو ہے لیکن خود اس کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوتا. لیکن آقائے قمیل کے نزدیک عورت دعائے قمیل اگر پڑھے یا مرد دعائے قمیل پڑھے حالت نجاست میں ہو تو اس وقت اس ٹکڑے کو چھوڑ دینا اس کے لیے واجب ہے. اس ایک آیت کو چھوڑ کر دعا کے سلسلے کو آگے سے ملا ہے. یہ سات کام عورت کے لیے حالت نجاست میں حرام ہے. چار چیزیں عورت کے لیے مکروہ. پہلی چیز تیزاب لگانا مہندی کے ساتھ، یعنی مہندی لگانا بالوں کے اندر. دوسری چیز قرآن کریم کو اٹھانا. تیسری چیز قرآن کریم کو اپنے ساتھ رکھ کر جھومنا، مثلا بازو پر باندھنا یا گلے کے اندر حمائل کرنا. چوتھی چیز قرآن کریم کے حاشیے کو اور دو سطروں کے درمیان جو خالی جگہ ہوتی ہے اس کو چھونا، حرام نہیں ہے، مکروہ. اور عورت کے لیے ایک چیز سنت اور مستحب ہے کہ جب کبھی نماز کا وقت آ جائے اور وہ نجاست کی حالت میں ہو تو اس کے لیے نماز کا پڑھنا حرام ہے. البتہ وہ مصلے پر جا کر بیٹھ جائے اور جتنی دیر میں وہ نماز پڑھتی ہے، سات منٹ، آٹھ منٹ، دس منٹ، اتنی دیر تک مصلے پر بیٹھی رہے، رجوع کر کے اور تسبیح اور ذکر خدا کرتی ہے. یہ وہ سات چیزیں ہیں کہ جو عورت پر حرام، چار وہ چیزیں جو عورت کے لیے مستحب، ایک وہ چیز جو عورت کے لیے مکروہ. اب اس سے متعلق آپ تھوڑے سے مسئلے اور اس کے بعد آج کی گفتگو اختتام تک پہنچے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ عورت کے لیے حرام ہے توبت کرم اور مرد کے لیے حرام ہے توبت کرم. اب اگر مرد یا عورت جان بوجھ کر اس گناہ کو انجام دے اور توبت کرے تو اب اس کا کیا حکم ہے؟ انہوں نے ایک گناہ کیا ہے، ایک بڑا گناہ کیا ہے، لیکن اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جان بوجھ کر حالت نجاست میں اپنی بیوی سے توبہ کرنے والے کے لیے شریعت کا حکم یہ ہے کہ فوراً وہ استغفار کرے اور توبہ کرے، اور مستحب یہ ہے کہ شریعت کی کتابوں میں جو کفارہ لکھا ہوا ہے وہ کفارہ بھی دے گا، اور زیادہ ثواب اور فضیلت ہے، کفارہ نہ دے تب کوئی حرج نہیں۔ دوسرا یہ مسئلہ ہے کہ یہ بات اس وقت ہے کہ جب جان بوجھ کر توبہ کی ہے، اگر بھولے سے کوئی توبہ کر لے، مسئلہ معلوم نہیں اور توبہ کر لے، اسے یہ پتا نہیں کہ میری بیوی نجاست کی حالت میں ہے، توبہ کر لے، تو بھول کر مسئلہ معلوم نہ ہونے کی وجہ سے، نادانی کی وجہ سے، غفلت کی وجہ سے، کسی وجہ سے اگر کوئی شخص توبہ کر لے تو اس صورت میں نہ کوئی گناہ ہے، نہ کوئی کفارہ ہے، نہ کوئی استغفار ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ توبہ کرنا حرام اور توبہ کی شریعت میں کیا تعریف ہے، بہت ہی مشکل مسئلہ ہے اس کو بتانا ان الفاظ کے اندر کہ زیادہ بات جو ہے اتنی واضح بھی نہ ہو سکے اور بات حقیقت بھی آپ لوگوں تک پہنچ جائے۔ صحبت کی شریعت میں تعریف یہ ہے کہ انسان کا وہ مقام کہ جس کا ختنہ کیا جاتا ہے، اپنے گاہ تک کا مقام جس عورت کی جسم میں داخل ہو جائے، اگر اس سے کم داخل ہوتا ہے تو اسے صحبت نہیں کہا جاتا۔ تو عورت کے ساتھ صرف صحبت کرنا حرام ہے، یعنی ختنے گاہ کی مقدار کے برابر حصے کو عورت کی جسم میں داخل کرنا۔ اس کے علاوہ عورت سے ہر قسم کا فائدہ اٹھانا بالکل جائز ہے اور کوئی حرج نہیں، اسے چھونا، اسے مس کرنا، اسے چھیڑ چھاڑ کرنا، بوسہ وغیرہ لینا یا دینا، یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل جائز ہیں۔ البتہ بہتر یہ کہ ناک اور زانوں کے درمیان والے حصے سے انسان اجتناب کرے، نہ اسے ہاتھ لگائے، نہ بوسہ وغیرہ لے اس کو چھوڑ۔ اس کے علاوہ باقی تمام جسم کو چھونے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، ناک اور زانوں کے درمیان والے حصے سے بھی عورت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، حرام نہیں، بہتر یہ ہے کہ ایسا کام نہ۔ عورت کے لیے حالت نجاست میں نماز پڑھنا تو حرام، اب جب اس کی حالت نجاست ختم ہو جائے گی تو کیا نمازیں وہ دہرائے یا نمازیں نہ دہرائے؟ جب حالت نجاست عورت کی ختم ہو جاتی ہے، جتنی نمازیں اس نے نجاست کے دوران چھوڑی تھی ان سب کے قضا اس کے لیے معاف، البتہ جتنے روزے اس نے نجاست کے دوران چھوڑے تھے ان سب روزوں کے قضا اس کے لیے واجب ہے اور بعد میں رکھنا ضروری ہے۔ ایک مسئلہ یہ توبہ سے متعلقہ رہ گیا، بتا دیا جائے کہ عورت کے ساتھ توبہ کرنا حرام ہے جب تک کہ اس کے خون کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اگر عورت کے خون کا سلسلہ ختم ہو اور ابھی تک اس نے غسل نہیں کیا، پاک نہیں ہوئی، پاک ہوگی غسل کرنے کے بعد، نجس ہے لیکن خون کا سلسلہ رک چکا، تو اب اس کے بعد مرد کو اختیار ہے اپنی بیوی سے توبہ کر سکتا ہے۔ نجاست کا سلسلہ بند ہونے کے بعد پاک ہونے سے پہلے بھی توبہ کر سکتا ہے، لیکن مستحب یہ ہے کہ اگر توبہ کرنا چاہے تو عورت کے کم از کم پیشاب کے مقام کو دھو لے، عورت اپنے پیشاب کے مقام کو، اس کے بعد توبہ کی جائے، اگر اس سے بھی بہتر یہ ہے کہ غسل تک کا انتظار کیا جائے۔ حیض کے مسائل شریعت میں انتہائی پیچیدہ مسائل، تھوڑی دیر گفتگو جو بات ہے اور جو اصل ہماری گفتگو ہے بطور منت و احسان ان سے تذکرہ کیا کہ ہم نے تمہیں پاک اور پاکیزہ کر دیا. پاکیزگی اور پاک کرنا یہ اتنی بڑی چیز, کتنی بڑی فضیلت, کتنی بڑی فضائل کی چیز کہ خالق کائنات اہل بیت نبوت کو خاص طور پر مخاطب کر کے اپنے احسان کو یاد دلا رہا کہ اے اہل بیت نبوت دیکھو ہم نے تمہیں ہر قسم کی گندگی اور نجاست سے دور کر دیا. اور یہ آیت اتنی زیادہ اہم آیت کہ آپ بھی اپنے علماء کرام کی زبانی سنتے رہتے ہیں کہ اہل بیت نبوت کی بڑی بڑی فضیلتوں میں ایک بڑی فضیلت یہ ہے کہ خدا نے آیت تصویر کے ذریعے انہیں ہر قسم کے رزق اور ہر قسم کی نجاست سے دور کر دیا. اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجنے کا مقصد صرف اس کا امتحان لینا کہ کیا وہ انسان اپنے آپ کو گناہوں کی نجاست اور گناہوں کے رزق سے دور رکھنے میں کامیاب ہوتا ہے یا کامیاب نہیں ہوتا. اور روایت میں بھی یہی موجود ہے کہ قبر کے عذاب اور برزخ کے عذاب سے نہ ڈرو, جس طریقے سے جب کبھی تمہارے جسم پر میل و کچیل آ جاتا ہے, جب کبھی تمہارا جسم گندا ہو جاتا ہے, اگر ذرا بھی طبیعت میں نفاست ہے تو انسان اس وقت تک چین اور سکون محسوس نہیں کرتا جب تک کہ اپنے جسم کو دھو کر اس میل اور گندگی کو دور نہ کرے. تو یاد رکھو, عذاب قبر ہو, عذاب برزخ ہو یا عذاب جہنم ہو, مومن کے لیے یہ تمام عذاب اس لیے نہیں ہے کہ خدا کو کوئی نفرت ہے یا کوئی دشمنی ہے یا کوئی بغض ہے, بلکہ مومن کے لیے یہ عذاب صرف اور صرف اس لیے ہے کہ مومن نے دنیا میں گناہ کر کے اپنی روح کو نجس اور گندہ کر لیا تھا. چنانچہ جنت میں جانے سے پہلے خدا یہ مناسب سمجھتا ہے کہ مومن کی روح کو بالکل پاک اور پاکیزہ کر لیا جائے. چنانچہ عذاب قبر کے ذریعے سے اسے پاک کیا جاتا ہے. عذاب قبر سے پاک نہ ہو سکے تو قیامت کے عذاب سے پاک کیا جاتا ہے. وہاں سے بھی اگر پاک نہ ہو سکے, نجاست بڑی نجاست ہے, تو اس کے بعد جہنم کے عذاب کے ذریعے سے مومن کی روح کو گناہوں سے پاک کیا جاتا ہے. اور اگر گناہوں کی نجاست انتہائی معمولی اور انتہائی کم ہے تو صرف ملک الموت کے روح قبض کرنے کی تکلیف ہی کے ذریعے سے مومن کی روح کو پاک کر لیا جاتا ہے. نجاست اور بھی کم ہے تو دنیا کی مصیبتیں, دنیا کی آفتیں, دنیا کی پریشانیاں ہی مومن کی روح کو پاک کرنے کا سبب بن جاتی ہیں. اور اسی لیے اگر کوئی مومن اس چیز کا خیال رکھے کہ کبھی اپنی روح کو نجس نہ ہونے دے, کبھی کسی قسم کے گناہوں کو اپنے دامن پر نہ آنے دے, تو اس کے بعد اس کے لیے کسی قسم کا عذاب موجود نہیں ہے. اور یہ روایت تو آپ نے سنی ہوگی اور بار بار سنی ہوگی کہ جب پیغمبر اسلام نے اپنے صحابیوں سے پوچھا کہ اے میرے صحابیوں, یہ بتاؤ کہ اگر کسی شخص کے گھر کے دروازے کے سامنے ایک نہر بہ رہی ہو اور وہ ہر دن میں پانچ مرتبہ اس نہر میں جا کر غسل کرے اور غوطہ مار کر نکلے, تو کیا اس کے بعد اس کے جسم کے اوپر کسی قسم کی گندگی اور نجاست رہ سکتی ہے؟ سب نے بیت زبان جواب دیا کہ یا رسول اللہ, ایسا شخص جو بہتی ہوئی نہر میں روزانہ پانچ مرتبہ اپنے جسم کو ڈبو کر آئے, اس کے بعد اس کے جسم پر گندگی اور نجاست کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو اس کے بعد پیغمبر اسلام نے وہی جواب دیا کہ یاد رکھو, ان صلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, نماز بھی رحمت الہی کی بہتی ہوئی ایک نہر ہے. جو مومن بھی اگر تمام دن گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد پانچ مرتبہ جاتا ہے اور جانے کے بعد دریائے رحمت کے اندر ہوتا کھا کے نکلتا ہے, تو اس کے جسم پر کسی قسم کے گناہ کی گندگی اور نجاست باقی نہ رہ سکے گی. چنانچہ اس کے بعد کسی قسم کے عذاب کا یا اس کے بعد کسی قسم کی سختی اور پریشانی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. شرط یہ ہے کہ انسان نماز پڑھے اور نماز کامل پڑھے, کہ جس کے اندر مکمل توجہ اور خلوص سے خدا سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا رہے. تو خالق کائنات کا اصل مقصد اس دنیا میں بھیجنے سے یہی ہے کہ ہر انسان اپنی روح کو بالکل پاک اور پاکیزہ بنا لے, اور جب اپنی روح کو پاکیزگی کے اس مرحلے کے اوپر لے جاتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے لیے کوئی تکلیف, کوئی دقت اور کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن جہاں ایک طرف روح کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان گناہوں سے دور رہے, وہاں دوسری طرف روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ وضو اور غسل در حقیقت جسم کو پاک نہیں کرتے بلکہ روح انسانی کو پاک کرتے ہیں. اسی لیے وضو اور غسل کی پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے سے اپنے جسم کو پاک کریں, اس کے بعد وضو کریں, اس کے بعد غسل کریں, اس لیے کہ ان کا مقصد جسم کو پاک کرنا نہیں بلکہ روح کو پاک کرنا ہے. اہل بیت نبوت بالکل پاک اور پاکیزہ ہیں, ان کا جسم بھی پاک, ان کی روح بھی پاک. ہم ان کو اپنی مسجدوں میں بلاتے ہیں, ہم ان کو اپنی محفلوں میں بلاتے ہیں, ہم ان کو اپنے گھروں میں آنے کی دعوت دیتے ہیں, ہم ان کو اپنی مشکل کشائی کے لیے پکارتے ہیں, ہم ان سے التجا کرتے ہیں کہ وہ آ کر ہماری پریشانیوں کو دور کریں. لیکن یاد رکھیے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس قابل بنائیں, اس کے بعد یہ اہل نبوت ہمارے پاس آئیں گے. اس لیے کہ روایتیں اور واقعات بالکل صحیح ہیں کہ جب کسی انسان کی روح نجس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد کوئی ایسی ہستی نہیں آ سکتی کہ جو بالکل پاک اور پاکیزہ ہو. اسی لیے اس واقعہ دارالسلام میں مرزا حسین نوری نے لکھا کہ مجھ سے سید مرتضیٰ نجفی نے یہ نقل کیا کہ ایک مرتبہ وہ اپنے استاد سید محمد باقر خزمینی کے ساتھ بیٹھے ہوئے, کہ زمانہ وہ زمانہ تھا کہ جب عراق اور ایران کے اندر طاعون کی وبا پھیلی ہوئی تھی اور روزانہ پندرہ بیس آدمیوں کے جنازے لائے جاتے تھے. سید محمد باقر قزینی نجف اشرف کے جید علماء میں شامل تھے. جناب کے روزانہ 15 سے 20 جنازوں کی نماز انہیں پڑھنا پڑتی تھی. سید مرتضی نجفی کے نقل کرتے کہ ایک دن میں اپنے استاد کے پاس مسجد کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور میرے استاد لوگوں سے بات چیت میں مشغول تھے کہ یکایک ہماری نگاہ پر اور ہم نے دیکھا کہ ایرانی نوجوان مجمع سے باہر کھڑا ہوا اور کھڑا ہونے کے بعد اس کے اندازے سے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ جیسے وہ ہم سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے. میرے استاد نے مجھے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا کہ اے میرے شاگرد جاؤ اور جا کر اس شخص کو بلا کر لاؤ. میں اس ایرانی کے پاس گیا اور جانے کے بعد اسے اپنے استاد کا پیغام سنایا تو اس نے کہا کہ نہیں, مجھے تیرے استاد سے گزارش کرنی ہے اور لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے میں شرم محسوس کر رہا ہوں, تو اپنے استاد سے یہ کہہ دے کہ وہ میرے پاس آ جائے, میں تنہائی میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. سید محمد باقر قزوینی کے پیغام سن کر اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے. اس لیے کہ حاجت مومن تھی اور حاجت مومن کا مرجانا انتہائی ضروری ہے ہر اس مومن کے لیے کہ جس کے پاس اطلاع پہنچ جائے. سید محمد باقر قزوینی اپنے مقام سے کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد مجمع سے باہر نکلے, اس کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے نوجوان تیری کیا حاجت ہے؟ اس نے کہا کہ یار شیخ, میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر میرا انتقال ہو جائے تو اس صورت کے اندر میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ اس طرح سے میرے جنازے پر اس طرح سے نماز نہ پڑھیں جس طرح سے آپ پڑھ رہے ہیں, کہ 15 اور 20 جنازوں پر ایک ساتھ آپ نماز پڑھ دیتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا جنازہ آپ کے پاس لایا جائے تو اس صورت میں آپ تنہا میرے جنازے پر نماز پڑھیں دوسرے جنازوں سے جدا کر کے. سید محمد باقر قزوینی نے اس کی درخواست کو قبول کر لیا, وہ اپنے گھر چلا گیا, بھی اپنی محفل میں آ گئے. 4-5 دن بعد کا واقعہ ہے. سید مرتضی نجفی یہ نقل کرتے ہیں کہ میں نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے استاد کے ساتھ اسی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور جنازے لائے جا رہے تھے. میرے استاد نماز جنازہ پڑھ کے جاتے تھے. تھوڑی دیر توقع ملا, ہم بیٹھے, ہم نے یہ دیکھا کہ مجمع کے حلقے کے باہر ایک چھوٹا سا بچہ آ کر کھڑا ہوا اور اس نے آنے کے بعد ہم سے یہ کہا کہ میرے بابا نے آپ سے 4-5 دن پہلے درخواست کی تھی, اب ان کا آخری وقت قریب آ چکا ہے اور انہیں اپنی موت کا یقین ہوتا جا رہا ہے, چنانچہ انہوں نے مجھے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کو بلا کر لاؤں. سید محمد باقر قزوینی نے سننے کے بعد فوراً اپنے مقام سے کھڑے ہوئے, ادھر ادھر دیکھا, کچھ عالم نظر آئے, انہیں اپنی جگہ پر نماز جنازہ پڑھنے کے لیے نائب مقرر کیا اور اپنے مقام سے چلے اسی ایرانی نوجوان کے گھر کی طرف. آدھے راستے میں پہنچے تھے کہ یکایک راستے میں اور مومن مل گیا. ملنے کے بعد اس نے سلام کیا اور سلام کر کے پوچھا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, اکیلا ضیافت یا آپ کسی دعوت اور ضیافت کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ سن کے میرے استاد نے جواب دیا کہ لا بل بلا عبادت و فائدت, نہیں بلکہ میں ایک عبادت پر ایک بہت بڑے فائدے کی طرف جا رہا ہوں, اس لیے کہ امام جعفر یاد رکھو ہر مومن پر دوسرے مومن کے ساتھ حق واجب ہوتے ہیں. پوچھا گیا کہ اپنا رسول اللہ تو کون سے سات حق ہیں کہ ایک مومن پر دوسرے مومن کے واجب ہیں؟ امام نے جواب دیا, پہلا حق یہ ہے کہ جب کوئی مومن اس کے پاس پہنچے تو اس کی تعظیم کرے, جیسے ہی کوئی مومن کمرے کے اندر داخل ہو تو کھڑے ہو کر اس کی تعظیم کی جائے, اور اس مقام پر یہ بات بھی بتا دی جائے کہ تعظیم میں خاص طور پر انتہائی تاکید ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص تمہارے پاس آئے کہ جس کے بال سفید ہو چکے ہیں تو ہر ممکن طریقے سے اس کی تعظیم کرو, اس لیے کہ چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے جد سے سنا کہ ایک ایسا شخص جس کے بال ایمان کی حالت میں سفید ہوئے وہ اپنی قوم اور اپنے گروہ میں وہی مقام رکھتا ہے کہ جو ایک پیغمبر کا مقام اپنی امت کے اندر ہوتا ہے, اور جس نے سفید بالوں والے بوڑھے کی تعظیم کی وہ ایسا ہے کہ جیسے اس نے پیغمبر خدا کی تعظیم کی ہے. اور اسی لیے روایت میں یہ ہے کہ ہمارے ساتویں امام نماز میں مشغول ہے اور ساتویں امام کے برابر میں ایک اور انتہائی بوڑھا جب کھڑے ہو کر نماز کو پڑھ رہا ہے, اس کی نماز ختم ہوئی. نماز ختم ہونے کے بعد وہ چاہتا ہے کہ جھک کر عصا اٹھائے, لیکن بوڑھا جب ہے, اٹھنا اور بیٹھنا اس کے لیے دقت اور پریشانی کا سبب بنتا ہے. ساتویں امام نماز میں مشغول ہیں لیکن حالت نماز میں ساتویں امام اپنے فرق کو چھوڑتے ہیں, زمین کی طرف جاتے ہیں, نماز کی حالت میں اس کے عصا کو اٹھاتے ہیں اور عصا کو اٹھا کر بوڑھے شخص کے حوالے کرتے ہیں. امام نے نماز ختم کی, سوال کیا گیا کہ جب نے رسول اللہ آپ نے نماز کے دوران اتنا بڑا کام انجام دے دیا, تو امام نے جواب دیا تمہیں نہیں پتا کہ میں ایک نماز پڑھ رہا تھا لیکن ایک نماز پڑھتے پڑھتے میں نے ایک نماز کے درمیان 100,000 نمازوں کے ثواب کو حاصل کر لیا ہے. کیا تمہیں نہیں پتا کہ جو شخص کسی بوڑھے کا اکرام اور عزت کرے اور اسے کسی زحمت سے بچائے, روز قیامت وہ اہل جنت کے درمیان اس طرح سے چمکے گا جس طرح ستاروں کے درمیان چاند چمکتا ہے. بہرحال ایک مومن کا دوسرے مومن پر پہلا حق یہ ہے کہ اس کی تعظیم کرے, اور دوسرا حق یہ ہے کہ اپنے دل میں دوسرے مومن کی محبت رکھے. ساتھ میں چھٹے ایمان ارشاد فرماتے ہیں کہ تیسرا حق یہ ہے کہ اپنے مال کو اپنا مال نہ سمجھے بلکہ یہ سمجھے کہ یہ تمام مومنین کا مال ہے, چنانچہ جب کسی مومن پر کوئی جپت ہو تو اپنے مال کو اس کے لیے لٹا دینے کو تیار رہے. چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں نہ تو اس کی غیبت کرے, نہ اس کی غیبت سنے اور نہ اس کی غیبت ہونے دے. پانچواں حق یہ ہے کہ جب اطلاع ملے کہ کسی مومن کوئی مومن بیمار ہو چکا ہے تو کتنا ہی ضروری کام کر رہا ہوں اپنے کام کو چھوڑ کر اس کی عیادت کے لیے جائے. اور چھٹا حق یہ ہے کہ جب مومن کے انتقال کی اطلاع ملے تو اس کے جنازے کو کاندھا دینے کے لیے آ جائے. اور ساتواں حق یہ ہے کہ مرنے کے بعد جب کسی مومن کا تذکرہ کرے تو سوائے نیکیوں کے کبھی اس کی کسی برائی کا راز باز نہ کرے. تو اس لیے جواب دیا سید محمد باقر قطبی نے کہ میں جا رہا ہوں اس لیے تاکہ بڑی عبادت و فائدے کو حاصل کروں. اس شخص نے کہا کہ یار شیخ, کیا آپ مجھے بھی اجازت دیتے ہیں تو میں آپ کے ساتھ عیادت مومن کے لیے چلوں. سید محمد باقر قطبی نے اسے ساتھ لیا. ہم لوگ مکان کا دروازہ کھول کے داخل ہوئے تو دیکھا کہ سامنے وہ ایرانی نوجوان لیٹا ہوا ہے. اقتدار کا وقت ہے, چہرہ یہ بتا رہا ہے کہ ملک الموت سرحانے پہنچ چکا ہے, لیکن اس وقت انتہائی اطمینان و سکون سے حد حد کی باتیں کر رہا ہے. اس لیے کہ مومن حقیقی کی پہچان ہی یہ ہوتی ہے کہ موت آتی جاتی ہے اور بجائے غم ہونے کے اس کی خوشی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے. اس نے پہلے تو ہمارے استاد کو سلام کیا, اس کے بعد میری طرف دیکھا, لیکن جیسے ہی اس کی نگاہ ہمارے ساتھی کی طرف پڑی اس کے چہرے کا رنگ مرتبہ سفید پڑ گیا اور انتہائی گستاخی اور بے ادبی کے ساتھ اس نے اس نوجوان سے گفتگو کی اور یہاں تک کہ اپنے بیٹے کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا کہ اے میرے بیٹے, تو اس نوجوان کو دھکا دے کے گھر سے نکال دے. اب ہم دونوں استاد و شاگرد حیران اپنے مقام پر کھڑے ہوئے ہیں کہ آخر اس مومن کو یہ ہوا کیا ہے. انتہائی عقیدت و احترام سے ہم لوگوں سے مل رہا ہے لیکن اس تیسرے مومن کو گھر سے نکالا جا رہا ہے. مرنے والے کا آخری وقت قریب تھا, اس سے کچھ کہنا کرتے تھے, چنانچہ بیٹھے رہے, اس کو تسلی اور دلاسا دیتے رہے. تقریباً نصف ساعت کے بعد, یعنی تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہی نوجوان واپس آیا, اور اب اس نوجوان کا واپس آنا تھا. ہم نے ایک مرتبہ گھبرا کے دوبارہ مرنے والے کی طرف دیکھا, کہیں پھر اس کو دھکے دے کر نہ نکالے, لیکن یہ دیکھ کر حیرت کی انتہا نہ رہی کہ مرنے والے نے انتہائی ہنس کر, انتہائی خستہ پیشانی کے ساتھ اور انتہائی خوش اخلاقی کے ساتھ اس کا استقبال کیا, اس سے بات چیت کرنے لگا اور اب سے تھوڑی دیر پہلے کے فیل پر معذرت جاگی. ہم دیکھتے رہے, ہماری سمجھ میں ماجرا نہ آیا, یہاں تک کہ عیادت ختم کر کے ہم گھر سے باہر نکلے. جب ہم تھوڑی دور گئے تو میرے استاد نے اس نوجوان سے کہا کہ اے شخص, کیا تو بتا سکتا ہے کہ یہ کیا راز تھا کہ پہلے تجھے دھکا دے کر نکالا گیا اور دوبارہ آیا تو اتنا شاندار استقبال کیا گیا. اس نوجوان نے جواب دیا کہ ہاں یار شیخ, میں سمجھ گیا ہوں کہ اس کا مقصد کیا تھا. میں جب پہلی مرتبہ آپ کے ساتھ چلا تو اس وقت در حقیقت میں اپنے گھر سے ضروری کام کے لیے نکلا تھا, اور میرا کام یہ تھا کہ میں رات کو جنب ہو گیا تھا, چنانچہ میں حمام کی طرف جا رہا تھا تاکہ خود سے جنابت کر لوں, لیکن راستے میں آپ سے ملاقات ہو گئی. میں نے سوچا کہ عیادت مومن کے لیے چلا جاؤں, چنانچہ میں آپ کے ساتھ گیا حالت نجاست میں. جب میں اس کے گھر میں پہنچا تو آپ نے خود ہی اس کا سلوک دیکھا. اس کے بعد میں سیدھا حمام میں گیا اور خود سے جنابت کر کے سیدھا واپس یہیں پہ آیا, تب بھی آپ نے اس کا سلوک دیکھا. یہ سن کے کہا سید محمد طاقر نے کہ بے شک تو نے سچ کہا, ائمہ کی روایات یہی ہیں کہ دیکھو خبردار, مرنے والے کے قریب کسی نجس مرد یا کسی نجس عورت کو نہ آنے دینا, اس لیے کہ جب مرنے والا مرتا ہے تو اگر وہ مومن ہوتا ہے تو حکم خدا سے ملک الموت اپنے ساتھ رحمت کے فرشتوں کو لے کے آتا ہے. رحمت کے فرشتے اس مرنے والے کے سرحانے پہنچتے ہیں تو اس وقت شیطان اپنی ضروریات کو لے کے آنا چاہتا ہے اس مرنے والے کے پاس تاکہ آخری وقت میں اسے گمراہ کر دے یا پہنچا دے, لیکن رحمت کے فرشتوں کے ہجوم کو دیکھ کے شیطان بھاگ کھڑا ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی نجس مرد یا کوئی نجس عورت اس مقام پر جمع ہو جائے تو یاد رکھو یہاں پہ نجس مرد یا عورت آ جائے وہاں پہ رحمت کے فرشتے کبھی ٹھہرتے نہیں ہیں، چنانچہ رحمت کے فرشتے واپس چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے شیطان کو موقع مل جاتا ہے مرنے والے کو تکلیف پہنچانے کا۔ تو جب رحمت کے فرشتے جن کی باقی تھی، جن کی طہارت کتنی ہی زیادہ ہو لیکن ہوگی تو ہمارے ائمہ سے کم، ان رحمت کے فرشتوں کی ایک نجس مرد اور عورت سے اتنی دوری ہے، تو آپ خود اندازہ کر لیجئے کہ ہمارے ائمہ آخر اس مقام پر، آخر اس گھر میں، آخر اس کمرے میں، آخر اس مجلس میں اور اس محفل میں کیسے حاضر ہو سکتے ہیں، جہاں پر کچھ لوگ اس حالت میں بیٹھے ہوں کہ وہ نجاست کے ساتھ ہوں۔ اور نجاست کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان غسل نہ کرے تو نجس ہوتا ہے، نہیں، غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد اگر صحیح طریقے سے غسل نہیں کیا تب بھی انسان کو نجس سمجھا جائے گا۔ اسی لیے روایت کے اندر بھی یہ موجود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک واقعہ بھی ہمیں ایسا ملتا ہے کتاب نجم الثاقب کے اندر، روایت ہے امام جعفر ثاقب علیہ السلام کی، اور واقعہ ہے مرزا حسین نوری کا، وہ نقل فرماتے ہیں، اور واقعہ نجف اجرف کا واقعہ، مرزا حسین نوری یہ نقل فرماتے ہیں کہ میں جس زمانے میں نجف اجرف کے اندر موجود تھا تو ایک مرتبہ میرے ساتھ ایسا اتفاق پیش آیا کہ میرے ایک قریبی دوست کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ میرا قریبی دوست حیران و پریشان، گھبرایا میرے پاس آیا، اور میرے پاس آنے کے بعد مجھ کو سلام کر کے سوال کرنے لگا کہ یا شیخ، کل رات کو میرے باپ کا انتقال ہوا اور اب پتا نہیں میرے باپ کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، میں آپ کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے پہنچا ہوں کہ میرا باپ پنج وقتہ نمازی تھا اور ایک نماز بھی اس نے جماعت کے ساتھ نہیں چھوڑی ہے، کیا ایسے شخص کے اوپر عذاب آئے گا، اور اگر آئے گا تو کیا اس کا عذاب کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ فوراً میں نے سوال یہ کیا کہ اے شخص، کیا تیرا باپ غیبت بھی کرتا تھا اور لوگوں کے حقوق کو حق بھی کرتا تھا یا نہیں کرتا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ یاد یہ، میرے باپ نے یقیناً غیبت کی ہے اور بہت زیادہ غیبت کی ہے، لیکن جوانی کے زمانے میں، بعد میں اس نے اپنے گناہوں کی توبہ کر لی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ جس کے حق کو حق کیا تھا اس کے حق کو لوٹا دیا تھا۔ یہ واضح رہے کہ ہمارے یہاں تمام غریب روایات موجود ہیں جس میں صاف صاف یہ لکھا گیا ہے کہ 40 سال تک جو انسان گناہ کرے تو خدا کے یہاں اس کی پکڑ دھکڑ بہت معمولی ہے۔ 40 سال تک جب جوانی کا زمانہ ہوتا ہے، یہ رحمت خداوندی کو دیکھیے، 40 سال تک یعنی جوانی کے زمانے تک اگر انسان گناہ کرے تو اس کے بعد تو گناہ انتہائی آسانی سے معاف ہو سکتا ہے اگر انسان تھوڑی سی توبہ کر لے اور تھوڑا سا اپنی زندگی کے طریقے کو بدل لے، لیکن 40 سال گزرنے کے بعد جس نے اپنے گناہ کو جاری رکھا اس کا ٹھکانہ سوائے جہنم کی اور کوئی نہیں ہے۔ چنانچہ یہ نوجوان جواب دیتا ہے کہ جوانی میں میرے باپ نے گناہ کیے تھے لیکن بعد میں اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی، ایک ایک سے معافی مانگ لی تھی۔ یہ سن کے مرزا حسین نوری نے کہا کہ پھر یاد رہے، اگر یہ پنج وقتہ نمازی ہے اور نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کے اوپر کسی قسم کا عذاب آئے، اس لیے کہ عذاب گناہ گار کا حصہ۔ اس جب نے یہ سنا مطمئن واپس چلا گیا، لیکن وقتاً فوقتاً آتا ہے اور آ کر دعا کرتا ہے کہ کوئی تعویذ درخواست کرتا ہے، کوئی تعویذ، کوئی دعا، کوئی عمل، کوئی وظیفہ ایسا بتا دیجیے کہ جس سے میں اپنے باپ سے ملاقات کروں اور میرے دل کو سکون آ جائے۔ مرزا حسین نوری نے کتابیں دیکھ کر ایسے اعمال بتائے، یہاں تک کہ 7 جماعت روایات کے اندر ہے کہ 12 سال کا وقت گزر گیا، کیونکہ یہ واقعہ 3 مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے۔ 12 سال کا وقت گزر گیا اور اس کے بعد ایک دن یہ شخص رات کو خواب میں دیکھتا ہے اپنے بوڑھے باپ کو، اور اگلے دن آ کر مرزا حسین نوری کے سامنے یہ واقعہ نقل کرتا ہے۔ ہمارا آج کا موضوع طہارت و پاکیزگی کی ہے، اس کے پیش نظر ذرا اس واقعے کے اوپر غور کریں۔ نقل کرتا ہے آنے کے بعد اور آ کر یہ کہتا ہے کہ یا شیخ، کل رات کو میں نے یہ خواب دیکھا تھا، میں نے یہ خواب دیکھا کہ جیسے میں قبرستان کے اندر پہنچ چکا ہوں کہ جہاں میرے باپ موجود ہیں، اور قبرستان کے اندر جب میں پہنچا اور میں نے پہنچنے کے بعد اپنے باپ کو پکارا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سواری اتری ہے، سواری میرے قریب آئی، اور قریب آنے کے بعد ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ تو اس میں سوار ہو جا، تو نے باپ کو پکارا اور تو ایک مومن حقیقی ہے، اس لیے حکم الہی یہ ہوا ہے کہ تجھے تیرے باپ سے ملاقات کرائی جائے۔ میں سواری میں اس کے ساتھ بیٹھا اور سواری اڑنے لگی، یہاں تک کہ اڑتے اڑتے مقام تک ہم لوگ پہنچے جہاں پہ سواری کو اتارا گیا۔ میں اس مقام سے سواری سے اترا اور اترنے کے بعد ان لوگوں کے ساتھ چلنے لگا، یہاں تک کہ چلتے چلتے وہ مجھے مکان کے قریب لے گئے، اور مکان کے قریب لے جانے کے بعد کہا کہ اے شخص، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تیرے باپ کو رکھا گیا ہے، اپنے چاروں طرف نگاہ دوڑاتا ہوں تو اجاڑ اور سنسان جگہ ہے، دور دور تک کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس سے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ شاید یہ رحمت کی جگہ ہو، شاید یہ رحمت اور فضائل کا مقام ہو، شاید یہ رحمت اور نعمت کا مقام ہو، کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی۔ فی سے میرا دل دھڑکنے لگا کہ مقام تو انتہائی خطرناک مقام لگتا ہے۔ ڈرتے ڈرتے میں نے دروازے پر دستک دی، کسی نے دروازہ کھول کے پوچھا تو کون ہے، میں نے اپنے باپ کا نام بتا کر کہا کہ ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی جواب ملا کہ اے شخص تیری ملاقات ہو تو سکتی ہے لیکن بہتر یہ ہے کہ تو اپنے باپ سے ملاقات نہ کر، اس لیے کہ تو اپنے باپ کو دیکھ نہ سکے گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اپنے باپ سے ملاقات کرنا ہی ہے، وہ کیسی بھی حالت میں ہو میں دیکھنے کو تیار ہوں۔ چنانچہ دروازہ کھول کے مجھے لے جایا گیا ایک تاریخ مقام کی طرف۔ تاریخ مقام کا میری آنکھیں کام نہ کر رہی تھی، تھوڑی دیر کے بعد میری آنکھوں نے کام کرنا شروع کیا تو میں نے زمین پر ایک شخص کو لیٹے ہوئے دیکھا۔ وہ شخص سر سے پیر تک جلا ہوا تھا، اس کا تمام جسم سیاہ بڑا ہوا تھا اور اس کی چربی پگھل پگھل کر جسم کے چاروں طرف موجود تھی۔ میں گھبرا گیا، گھبرا کے میں نے سوال کیا کہ اے شخص تو کون؟ ادھر میں نے سوال کیا اور ادھر اس شخص نے ایک مرتبہ انتہائی تکلیف کی آواز میں جواب دیا کہ اے میرے بیٹے، کیا تو نے بھی اپنے بوڑھے باپ کو نہیں پہچانا؟ میں نے سنا، سنتے ہی سر کو پیٹ لیا اور کہا کہ بابا یہ آپ کی کیا حالت ہے، یہ آپ کس حالت کے اندر پڑے ہوئے ہیں؟ تو انتہائی تکلیف کے ساتھ کہا کہ اے بیٹا بس کچھ نہ پوچھ، میری زبان تو باقی بچی ہے ورنہ تمام جسم سر سے لے کر پیر تک جلا ہوا ہے۔ میں نے گھبرا کے کہا کہ بابا آپ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، آپ تو کوئی غلطی نہ کرتے تھے، بلکہ آپ تو پنج وقتہ نماز پڑھا کرتے تھے اور جماعت کی کوئی نماز پتا نہ کرتے تھے۔ یہ سن کے میرے باپ نے ایک سر آپ بھری اور کہا کہ اے بیٹے، یہ جماعت کی نماز ہی تو ہے کہ میرے عذاب کو بڑھانے کا سبب بنی۔ یہ سنتے ہی میں گھبرا گیا، جماعت کی نماز تو ثواب بڑھایا کرتی ہے، عذاب کو کم کیا کرتی ہے، بابا یہ آپ نے کیا کہہ دیا کہ جماعت کی نماز آپ کے عذاب کو بڑھانے کا سبب بنی؟ تو کہا کہ بیٹے بات صرف اتنی ہے کہ میں زندگی کے اندر جب کبھی نجس ہوتا تھا تو غسل کیا کرتا تھا، لیکن کیونکہ مجھے غسل کا صحیح طریقہ معلوم نہ تھا اور نہ کبھی میں نے معلوم کرنے کی کوشش کی، یہاں تک کہ تیرے استاد مرزا حسین نوری بھی آیا کرتے تھے گھر میں لیکن کبھی میں نے ان کی طرف توجہ نہ دی۔ جب میں مرا تو مرنے کے بعد یہ پتا چلا کہ میں نے اپنی تمام زندگی نجاست کے اندر گزار دی ہے اور نجس جب کو کوئی نعمت الہی اس وقت تک نہیں مل سکتی جب تک کہ اسے پاک نہ کر لیا جائے۔ چنانچہ مجھے حکم دیا گیا کہ جتنی میری دنیاوی زندگی ہے اتنی زندگی کے دن مجھے آگ کے اندر روزانہ نہلایا جائے گا، اور جب میں آگ کے اندر روزانہ غسل کر لوں گا اور اپنی زندگی کو پورا کر لوں گا اس کے بعد میری دوسری نیکیاں میرے کام آئیں گی۔ میں نے گھبرا کے کہا کہ بابا آپ کی نمازیں کہاں گئی؟ تو جواب ملا کہ بیٹا مجھ سے یہ کہا گیا کہ جتنی نمازیں آپ نے بغیر غسل کیے ہوئے یا غلط غسل کیے ہوئے پڑھی ہیں وہ نمازیں تو بالکل بیکار ہو گئی، وہ نماز بھی مکمل نہ تھی۔ میں نے گھبرا کے کہا کہ بابا اور جماعت کی نماز نے آپ کا عذاب کیسے بڑھایا؟ تو جواب دیا کہ اے میرے بیٹے مجھ سے یہ کہا گیا کہ آپ غسل بھی صحیح نہ کرتے تھے نجس بھی تھے اور اس کے باوجود جماعت پڑھنے کے لیے مسجد کے اندر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ ایک فعل حرام تو یہی کہ غسل صحیح نہیں کیا اور دوسرا فعل حرام یہ کہ غلط طریقے سے غسل کر کے مسجد کے اندر داخل ہو گئے۔ چنانچہ جتنا عرصہ میں مسجد کے اندر رہتا تھا اتنے عرصے کا مجھے عذاب دیا جاتا ہے، اور وہ عذاب یہ ہے کہ مجھے دو پتھروں کے درمیان رکھ کے پیسا جاتا ہے اتنی دیر تک جتنی دیر تک میں تمام دن مسجد میں گزارا کرتا تھا۔ اے میرے بیٹے، ایک تو صبح سویرے آپ سے غسل اور اس کے بعد دن کا ایک وقت پتھروں کے درمیان رکھ کے پیسا جانا، بس میرے بیٹے اب میں بتا نہیں سکتا کہ میری کیا حالت ہے۔ بیٹے نے گھبرا کے کہا کہ بابا کیا میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں؟ جواب دیا کہ ہاں یقیناً، اب تو اگر میرے کام آنا چاہتا ہے تو صرف یہ کر لے کہ جتنی میں نے نمازیں غلط طریقے سے پڑھی تھی تو ان سب کی قضا کسی طرح سے انجام دے دے تو مجھے حکم ہوا ہے کہ پھر میرا یہ عذاب دور ہو جائے گا میری دوسری نیکیوں کی بنا پر۔ چنانچہ بیٹے کی آنکھ کھل گئی اور بیٹا یہ نقل کرتا ہے کہ میں نے اپنا پاپ جب آ کر سنایا تو مرزا حسین نوری نے فوراً کہا کہ ہاں میں نے کتابوں میں دیکھی ہے چھٹے امام کی حدیث کہ اگر کوئی شخص وضو اور غسل کرے اور وضو اور غسل کرتے وقت غلط طریقے سے وضو اور غسل کرے تو جتنے حصے کو وہ دھونا چھوڑ دے گا قیامت کے دن تک تمام قبر کے زمانے میں اتنا حصہ اس کا روزانہ آگ سے جلایا جائے گا. اگر وضو کرتے ہوئے مثلا چہرے کا جتنا حصہ دھونا تھا اس سے تھوڑا سا کم دھویا تو جتنا حصہ باقی ہے قیامت تک اسے آگ سے جلایا جائے گا. اور یہ حدیث اس امام کے حوالے سے بھی ہے اور پیغمبر اسلام کے حوالے سے بھی کتابوں میں موجود ہے. بیٹا یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی باپ کی تمام زندگی کا حساب کتاب لگایا, جتنی نمازیں بنتی تھیں ان میں سے کچھ نمازیں اپنے ذمے ہی, کچھ نمازوں کی اجرت لا کر میں نے مختلف مومنوں کو دے دی اور اپنے باپ کی نمازیں پڑھوانے کا ارادہ کیا. چنانچہ اس کے بعد جب میں نے اپنے باپ سے ملاقات کی تو یہ دیکھا کہ میرا باپ انتہائی خوش اور خرم ہے اور ایسی حالت میں ہے کہ میں اپنے باپ کو پہچان نہ سکا. میں نے گھبرا کے یہ کہا کہ ایسے اب تو کون ہے جو مجھ سے ملاقات کر رہا, تو مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اے میرے بیٹے اپنے باپ کو نہیں پہچانا. میں نے گھبرا کے کہا کہ میرا باپ تو 70 سال کا بوڑھا تھا, تو اس وقت 20 سال کا نوجوان ہے. تو کہا کہ اے میرے بیٹے یاد رکھ جیسے ہی تو نے تمام نمازوں کی ذمہ داری لی اس کے فوراً بعد ادا کے خدا مجھ سے برطرف ہوا اور خدا نے سب سے پہلی نعمت تو مجھے یہ عطا کی کہ میری جوانی کو لوٹا دیا گیا. اور اس کے بعد سے بس کتنا یاد رکھ کہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں, خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اور میں اس وقت کو یاد کر کر کے کچھ ہو رہا ہوں کہ جب میں نے دنیا کے اندر اپنے گناہوں سے توبہ کر لی تھی, اگر میں اس وقت توبہ نہ کرتا تو تیری اس تمام تر کوشش کے باوجود ابھی تک عذاب کے اندر گرفتار رہتا. تو اسلام کے اندر انتہائی زور باقی کی اور طہارت کا ہے, اور جسمانی طہارت سے زیادہ روحانی طہارت ضروری ہے ہر مرد کے لیے بھی اور ہر عورت کے لیے بھی. اور صاف اور صریح روایت موجود ہے جس کے ساتھ بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے, لیکن کیونکہ وقت بھی پورا ہو گیا اور آج کے اعتبار سے اتنی گفتگو بھی کافی ہے. تو وضو اور غسل ایک ایسی عبادت ہے جس سے اگر انسان معمولی سی وقت بھی بڑھ دے گا تو اس کے بعد اس دنیا کے تمام تر عذاب و مشکلات سے تو بچ جائے گا, لیکن آخرت کا عذاب اس کا انتظار کر رہا ہوگا. تو آپ دنیا کی کسی چیز میں غفلت برتے یا نہ برتے, لیکن کم از کم وضو اور غسل کے معاملے میں انتہائی محتاط رہنا چاہیے. اس لیے کہ جب روح نجیس ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سوائے گناہ کے روح کا کوئی کام نہیں رہتا. چنانچہ تاکید ہے کہ جنوب ہونے کے بعد انسان فوراً غسل کر لے, اور یہی پیغام اپنے گھر والوں تک بھی پہنچانا ہے تاکہ آپ بھی عذاب سے بچے اور گھر والے بھی. اس لیے کہ اس مقام پر ایک روایت اور مطلب ہمارا ختم ہو گیا جس میں یہ بتایا گیا کہ گھر والا اگر خود غسل کرے اور گھر والوں تک اس پیغام کو نہ پہنچ جائے تو اس شخص کو بھی عذاب ملے گا کہ جس سے اپنے گھر والوں کو اس چیز سے جاری رکھا.
میں نے دو باتیں پکڑا
اب یہاں پر ایک سوال یہ آیا ہے کہ انسان جا سکتا ہے اور جانے کے بعد جہاں پر وہ جائے گا مثلا امام بارگاہوں میں یا مسجد میں تو وہاں رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں, وہ رحمت کے فرشتے کیا بھاگیں گے نہیں اور گھبرائیں گے نہیں؟ تو پہلے تو ہم یہ اعلان کر دیں کہ وقت ختم ہو چکا ہے, جو حضرات جانا چاہیں اور تشریف ہو جا سکتی ہے. آئندہ پہلا مہینہ ہوگا, مہینے کا پہلا